السلام کی معروف وصیت کو عنوان سخن قرار دیا ہے، جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے اپنے خروج کے اہداف اور مقاصد کو بیان کرتے ہیں۔ اتنی عظیم قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ اس انتہائی مشکل اور کٹھن سفر پر کیوں نکل رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے امام کا؟ امام عقل کل ہے، عالم ما کان و یکون ہے، سراپا عدل اور عدالت ہے، معاشرے کا توازن امام سے ہے۔ امام خدا نخواستہ کوئی انتہا پسند شخصیت نہیں ہے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، نہ افراد کرنے والے ہیں نہ تفرید کرنے والے ہیں۔ ایسی قربانی کیوں دی؟ اپنی اولاد، اپنے اصحاب و انصار، اپنے آپ کو فدا کیا، اپنی ناموس کو کربلا میں لے آئے۔ ان کی سروں کی چادریں قربان ہو گئیں اور فدا ہو گئیں، وہ بازاروں درباروں میں پھیرائی گئی۔ اس غیرت اللہ نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی؟ کیا کربلا آیات الہی میں سے نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے زمین اللہ کی نشانی صاحبان عقل کے لیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء واحيا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون۔ زمین و آسمان کی خلقت میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، رات اور دن کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، آسمان سے بارش کے برسنے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، کشتیوں کے پانی میں چلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، زمینوں کے ہریالی میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا کربلا آیات الہی میں سے نہیں ہے؟ کیا اس میں نشانیاں نہیں ہیں صاحبان عقل کے لیے؟ کیا کربلا میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے؟ کربلا کو نہیں سمجھنا چاہیے؟ کیا اتنی عظیم قربانی اس لیے دی گئی ہے؟ صرف اس لیے، صرف اس لیے کہ ہم گریہ کریں گے، ہم روئیں گے؟ اس لیے ثانیہ زہرا نے اپنے سر کی چادر دے دی؟ اس لیے میری شہزادیاں بازاروں درباروں میں چلی گئیں اس لیے کہ ہم روئیں؟ اگرچہ گریہ ثواب ہے اور عظیم ثواب ہے گریہ کے اوپر، مقصد کیا تھا؟ یہ بہت آنا لو پڑے محمد والے محمد پر، آئی ہیں، ارض و سما عزادار ہوئے ہیں، انبیاء عزادار ہوئے ہیں، ملائکہ نے عزاداری کی ہے اور آج تک ہو رہی ہے۔ کامل زیارات میں ہے کہ اللہ کے ملائکہ، اور ہماری روایات میں کہ ملائکہ ایک فوج در فوج کربلا آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، کربلا آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں، بعض روایات میں خدا کربلا آتا ہے شب جمعہ کو۔ اگر تو اس کا معنی وہ نہیں ہے جیسے جا رب کا، یا اب رب کا، اللہ کی خاص رحمت شب جمعہ کربلا ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے اسے جاننا چاہیے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد کم وقت میں اپنی بات کو سمیٹ دوں اور آپ کی ذمت کو تمام کروں۔ امام نے کہا میں کسی سیر و تفریح کے لیے، ہوا و ہوس کے لیے، خواہشات نفسانی کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کا مطالبہ لے کے نکلا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف کا ارادہ رکھتا ہوں، نہیں عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میں اپنے نانا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں اور اپنے بابا علی کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر۔ معاشرے میں معروف یعنی اچھائی، ہر اچھائی کو اور حق کو معروف کہتے ہیں اور ہر برائی اور باطل کو منکر کہتے ہیں۔ اچھائی، ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ پھر کیا کرتا ہے کوئی شخص، نماز بھی پڑھتا ہے، مساجد بناتا ہے تاکہ نماز رواج پا جائے سوسائٹی اور معاشرے میں۔ پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ معروف قائم ہو جاتا ہے، یعنی معاشرے کا ماحول، سوسائٹی کا ماحول کیا ہو جاتا ہے، نمازی ہو جاتا ہے، کلچر خدا کی عبادت ہو جاتا ہے، معاشرے کا انوائرمنٹ عبادت گزارنے والی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے برائی، ایک انسان خود برائی کرتا ہے، منکر ہے برائی، پھر برائی کو رواج دینے کے لیے جوئے کے اڈے، شراب کے اڈے، بے حیائی کے اڈے، بربادی کے اڈے بنائے جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے معاشرے کو کے اندر اس منکر کو پھیلایا جاتا ہے، رواج دیا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ منکر قائم ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں اور سوسائٹی کا کلچر ہی بے غیرتی، بے حیائی، لالچ، تما، دنیا کی محبت، شہرت کی محبت، مقام اور منصب کی محبت، یہ سوسائٹی کا کلچر بن جاتا ہے۔ سوسائٹی میں برائی ایک ویلیو بن جاتی ہے، جو ویلیوز ہیں، حقیقی ویلیو، ان کو دیس نگارا مل جاتا ہے اور برائی معاشرے کے اندر حاکم ہو جاتی ہے۔ یہ منکر قائم ہو گیا معاشرے میں۔ منکرات کے درجات اور مراتب ہیں۔ امام نے کیا کہا، میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، مقابلہ امام کا امت کے ساتھ ہے۔ لہذا ہم زیادہ شعبے میں کیا پڑھتے ہیں، لعن اللہ اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، اے اہل بیت جس امت نے آپ پر ظلم کی اساس اور بنیاد رکھی ان پر اللہ کی لعنت ہو، امت پر لعنت ہے. لعن اللہ امتا قتلتکم، اس امت پر لعنت ہے جس نے آپ کو شہید کیا، اس امت پر لعنت ہے جس نے آپ کی ولایت کا انکار کیا، اس امت پر لعنت ہے جو خاموش رہی ظلم کے مقابلے میں، اس امت پر لعنت ہے جس نے فیسلیٹیٹ کیا آپ کے قتل و شہادت اور آپ پر ظلم کو. زیارت عاشورہ میں آپ پڑھیں، امت پر لعنت ہے. لعنت امت قتلتکم ظہرت علیکم جہدت ولایتکم، اس امت پر لعنت ہے جس نے آپ کو مارا، اس امت پر لعنت ہے جس نے جو مل کر اکٹھے ہو کر آپ کے مقابلے میں آئے، اس امت پر لعنت ہے جس نے آپ کی ولایت کا انکار کیا. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. امت پر لعنت، اس امت پر. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات اگر پڑھیں، 58 ہجری کے اندر جو امام نے 2 سال پہلے حج کیا کربلا کے واقعے سے، واقعہ منا کے اندر 1000 کے قریب ان لوگوں کو جنہوں نے رسول پاک کو دیکھا تھا اور وہ لوگ جو تابعین تھے ان کو جمع کیا اور مفصل خطبہ امام کا، وہاں اسباب مہیا کرتے ہیں. سب سے بڑا بگاڑ کیا پیدا ہوا ہے امت کے اندر؟ لوگوں نے توحید کے ساتھ جو حلقہ وصل تھا اس کو کاٹ دیا. خدا کے نظام میں توحید کے ساتھ جو ملاتا تھا سسٹم اس کو کاٹ دیا انہوں نے. یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ مسند رسول پر یزید آ گیا ہے. یزید 1, 2, 3, 4 دنوں میں نہیں آیا، چلتے چلتے برائی پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی، یہاں تک کہ یہ منکر معاشرے میں قائم ہو گیا اور یزید مسند رسول پر بیٹھ گیا اور پوری امت نے یزید کی بیعت کر لی. یعنی دین، لہذا امام نے کیا کہا؟ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. جب امام سے کہا مروان ابن حکم نے مدینے میں راستے میں ملا تو کہا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آج کل کی اصطلاح میں آپ کا فائدہ مصلحت منافع اسی میں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کل میں استجار پڑھائی، بہت بڑی مصیبت جب آتی ہے تو انسان انا للہ پڑھتا ہے. پھر کیا کہا؟ وعلی السلام السلام اذ بولیت الامت براع مثل یزید. پھر اسلام کا خاتمہ ہے، سلام ہے سلام کو. کب؟ اذ بولیت الامت، جب امت مبتلا ہو جائے براع یعنی بحاکم مثل یزید. یزید جیسا شخص اگر امت کے اوپر کنٹرول کر لے، حاکم ہو جائے، پھر اسلام کا خاتمہ ہے، دین کا خاتمہ ہے. امام امت کو مخاطب قرار دے رہے ہیں. کربلا میں چند ہزار جو لوگ آئے تھے وہ امام کے خالی قاتل نہیں ہیں، پوری امت قاتل ہے. امام حسین کی جو چپ رہی، جو خاموش رہی. لہذا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے، اے نبی ان سے کہہ دے. کیا کہہ دے؟ لما تکفرون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنون. تم نے اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا ہے اگر تم ایمان والے ہو؟ یا رسول اللہ یہ تو آج ہیں، اس وقت تھے ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی قاتل ہے، چونکہ ان کے اس فعل پر راضی تھے، یہ بھی قاتل ہے. یہ جو آج کے اہل کتاب ہیں رسول خدا کے دور کے، قرآن کہہ رہا ہے تم قاتل ہو قاتل. کیوں قاتل ہے یہ انبیاء کے؟ اس لیے کہ اپنے آبا و اجداد اور اسلاف کے فعل سے راضی ہیں. من راضی ہے بفعل قوم فإنه منهم، جو بھی کسی قوم کے فعل پر راضی ہو وہ بھی ویسے ہوتا ہے. لہذا امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، امت کے اندر برائی حاکم ہو گئی ہے، امت کے اندر یزیدیت کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ اس امت کو نجات دلانی ہے، اس بگاڑ کو ٹھیک کرنا ہے، اس فساد کو روکنا ہے، اس منکر کا مقابلہ کرنا ہے۔ امت نے کہاں سے سلپ ہوئی ہے اور پھر سلپ ہوتی چلی گئی، پھسلتی چلی گئی اور یزیدیت کے جنگل میں جا کے پھنسی۔ یہ قدیم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ دور پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ یہ اہل بیت کی ولایت سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ امامت اور ولایت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جو جو امامت اور ولایت سے دور ہوتے چلے گئے، یزیدیت کے جنگل میں پھنستے چلے گئے اور پھر یزیدیت ان کا مقدر ٹھہری۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کون سا سسٹم دے گئے تھے؟ قرآن مجید میں ہے کہ اے نبی، اے رسول، بلغ ما انزل علیک من ربک، جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ پہنچا دے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے رسول خدا غدیر کے میدان میں رک گئے، جو آگے چلے گئے بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا، پالان کا ممبر بنایا، روز ظہرین کی نماز اقامہ کرنے کے بعد مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر آیت نازل ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین کامل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہوگی اور آج میں نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ کیونکہ اللہ کے نبی اگر چلے جائیں اور دین کو نافذ کرنے والی، دین کا مفسر، دین کا مبین، دین کا محافظ اور رسول خدا کی طرح دین کو نافذ کرنے والا نہ ہو، کار رسالت ختم ہو گیا۔ لہذا امام 70 سال تک مولا علی پر صبر ختم ہوا، لوگوں کا نبیت رسول سے دور کرتے رہے، دور کرتے رہے۔ اگر انسان رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات اور حدیث اور فرامین پڑھے جو اہل بیت اور مولا علی کے بارے میں ہے، ہزاروں حدیث ہیں رسول پاک کی، ہزاروں حدیث، یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خطرے کو، تھریٹ کو سمجھا ہوا تھا، لہذا ہر روز ان کے فضائل اور مناقب اور ان کی شخصیت کا تعارف کرواتے تھے۔ ہر روز بچے ایک کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے گلی میں لے کے چل رہے ہیں، حسین المنی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، مولا علی کے فضائل، جناب سیدہ کے فضائل، اس گھر کی عظمت کو بیان کرتے تھے، اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اور آیت تطہیر کی تلاوت کر کے دنیا کو بتلاتے تھے، یہ گھر ہے جو لائق تعظیم ہے، عظمت اس گھر کی، لوگوں کا رجوع سر دلاتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں دنیا والوں سے، اگر کوئی ایک دروازہ اور گھر ہو جہاں اللہ کے نبی آئے وہاں پر سلام کرے یہ کہہ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، آج کا مسلمان کیا کرے گا؟ سلام کرے گا اس کو؟ ہے یہ نہیں ہے؟ دور کیا گیا اہل بیت سے، مادن علم سے دور کیا گیا، مرکز ہدایت سے دور کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جدھر جدھر علی کا رخ ہوتا چلا جائے گا حق اسی طرح مڑتا چلا جائے گا۔ آپ فضائل پڑھیں، میں فضائل پڑھنے کا میرا اس وقت پروگرام نہیں ہے، یعنی یہ جو فضیلتیں خالی ایسی نہیں تھی، مقصد تھا، جیسے قرآن کی آیتوں کا شان نزول ہے، ان فضائل اور مناقب اور مراتب کو بیان کرنے کا بھی ایک شان نزول اور مقصد ہے، خالی تعریفیں نہیں ہیں،
خالی تمجید نہیں ہے، ہدف ہے اس کے اندر کہ دنیا والو میرے بعد اگر حق کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا، اگر قرآن کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھنا، اس طرف آنا، اہل بیت کی طرف آنا۔ یہ وہ گھر ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کیسا نظام تھا؟ توجہ دے دو، امامت اور ولایت کا نظام کیا تھا؟ جس میں دین اور حکومت اکٹھے تھے، جس کی جگہ پر یزیدیت آئی تھی۔ امامت اور ولایت کا کیا ہے؟ ہمارا دینی پیشوا بھی علی ہے اور ہمارا حاکم بھی علی ہے۔ دین اور حکومت اکٹھے ہیں امامت اور ولایت میں۔ اس کو اور کھول دو، دین اور حکومت اکٹھے ہیں، یعنی دین اور سیاست اکٹھے ہیں، دین اور معیشت اکٹھے ہیں، دین اور اجتماعیت اکٹھے ہیں، دین اور قانون اکٹھے ہیں، دین اور اخلاق اکٹھے ہیں، دین اور تعلیم و تربیت اکٹھے ہیں۔ امامت اور ولایت یہ ہے، یہاں دین بھی ہے اور سوسائٹی کو چلانے کے لیے سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، سماجی نظام بھی ہے، حقوقی اور قانون کا نظام بھی ہے، اجتماعی اخلاق کا بھی نظام ہے اور تعلیم و تربیت کا بھی نظام ہے اور اصول ہے۔ امامت اور ولایت ناقص ہادی نہیں ہے، کامل ہادی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا، روزہ رکھنا اور جب تاریکی ہو جائے تو کھولنا، حج میں طواف و نسا کرنا اور اس طرح کے مسائل تو اہل بیت سے لیں گے، لیکن سیاسی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، سماجی زندگی میں، معاشی زندگی میں، قانون کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ امام چاہتے تھے کہ لوگ ولایت کے مرکز اور محلوں کی طرف لوٹیں، واپس آئیں گے دین کی طرف۔ امام یہ چاہتے تھے، یہ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا سسٹم ہے نا، اس کی طرف واپس آئیں، توحید سے منسلک ہو جائیں۔ امام یہ چاہتے تھے۔ یعنی نظام امامت کے اندر جس کی طرف امام اصلاح کرنا چاہتے تھے امت کی، اور امت کی توجہ اس طرف لانا چاہتے تھے، وہ ضد ہے بادشاہت کا، امریت کا، لبرلزم کا، سیکولرزم کا، نیشنلزم کا، کمیونزم کا، ان تمام سسٹمز کا ضد ہے۔ امامت اور ولایت ایک کامل ضابطہ حیات اور نظام زندگی ہے، اس کے اندر ضد ہے سارے سسٹم۔ یزیدیت کا سسٹم امامت کی جگہ نہیں آ سکتا، یہ منکر ہے، اور ہماری جنگ ہے یزیدی نظام کے ساتھ اور فرعونی نظام کے ساتھ۔ خصوصیات کیا ہے امامت کے مقابلے میں؟ جتنے بھی دنیا کے نظام ہیں، چاہے وہ لبرلزم اور اس کے بعد اس سے نکلا ہوا سیکولرزم، کیپٹلزم، جتنے بھی سسٹم ہیں، یہ ضد ہے امامت اور ولایت کے، یہ منکر ہے۔ نیشنلزم منکر ہے، کمیونزم منکر ہے، سوشلزم منکر ہے۔ جب میں کہتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں لبرل نہیں ہوں، سیکولر نہیں ہوں، کمیونسٹ نہیں ہوں، سوشلسٹ نہیں ہوں، نیشنلسٹ نہیں ہوں، میں مولا کی ولایت کا ماننے والا ہوں۔ سن پڑے محمد والے محمد پر، یعنی آل محمد کی پولیٹیکل سائنس ہے، ان کی اکنامکس ہے، ان کی سوشیالوجی ہے، ان کا لا کا کنسپٹ ہے، ویژن ہے، فلسفی ہے، پرنسپلز ہیں، ایتھکس ہیں، ان کا اجتماعی اخلاقیات کے اصول ہیں، ان کے تعلیم و تربیت کے اصول اور بنیادیں ہیں، ناقص سسٹم نہیں ہے یہ کہ ہمیں ہارور کی طرف جانا پڑے، آکسفورڈ کی طرف جانا پڑے، کیمبرج کی طرف جانا پڑے، لندن اسکول آف اکنامکس کی طرف جانا پڑے، نہیں، سب کچھ ملے گا آل محمد کے دروازے سے اور امامت اور ولایت کے دروازے سے۔ توجہ جاتا ہوں، لہذا امام اس منکر کا راستہ روکنا چاہتے تھے، کل کی یزیدیت کا نام آج کے دور میں لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، کمیونزم ہے، یہ جتنے بھی سسٹم ہیں جو انسان کو خدا سے کاٹ دیتے ہیں، یہ سب یزیدی فروری نظام ہے، نمرودی نظام ہے۔ اب مجھے بتائیں، اب امام لڑے ہیں اس سسٹم کے ساتھ جو ولایت اور امامت کے مقابلے میں تھا، اس لیے امام اٹھے، امت کی اصلاح یعنی ان تاغوتوں سے نجات امت کی، یزیدیت کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، یزیدیت کے سسٹم کو کھوکھلا کرنا، لوگوں کو حوصلہ دینا، ہمت دینا، شجاعت دینا، انہیں بیدار کرنا، شعور دینا، بصیرت دینا، انہیں غیرت مند بنانا، ان مردہ ضمیروں کے ضمیر جگانا، انہیں خوف کے زندان سے نکالنا، انہیں لالچ کے زندان سے نکالنا، انہیں آزادی اور حریت کی طرف لے کے آنا، غیرت اور حمیت کی طرف لے کے آنا، انہیں امام یہ چاہتے تھے، ان کے لیے رول ماڈل آ جائیں، نمونے عمل بن جائیں ان کے لیے، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لوگ غدیر کی طرف لوٹ آئے، توحید کی طرف لوٹ آئے۔ آپ مجھے بتائیں، کبھی آپ نے اپنے ممبروں سے آل محمد کی پولیٹیکل سائنس سنی ہے؟ ان کا پولیٹیکل کنسپٹ کیا ہے، ان کا پولیٹیکل ویژن کیا ہے، فلسفی کیا ہے، پرنسپلز کیا ہے، ایتھکس کیا ہے، مورلز کیا ہے؟ امام اٹھے ہیں اس زمانے کے یزیدی اور فرعونی سسٹم کو چیلنج کیا ہے جو سب سے بڑا منکر تھا، اور ساری امت اس کے آگے جھک گئی تھی، اس بت کے آگے۔
حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد،
رنگے گئے تھے ان کے رنگ میں۔ امام فرماتے ہیں خطبہ منا کے اندر، تم نہ تو مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو رائے خدا میں، نہ جان دینے کے لیے تیار ہو رائے خدا میں، نہ اپنے رشتہ داروں کی دشمنی برداشت کرنے کو تیار ہو۔ یہ جو ہم پر مسلط ہو گئے نا ظالم اور فرعون، اس زمانے کے ابلیس، اس لیے مسلط ہو گئے ہیں کہ تم موت سے ڈرتے ہو اور دنیا کی زندگی پر خوش بیٹھے ہو، اس لیے ہم نے بیان نہیں کیا۔ امام اٹھے ہیں امت کی صلاح کے لیے، امت کی یعنی انہیں نمازی بنانے کے لیے اٹھے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے روزہ رکھوانے اٹھے ہیں، وہ حج نہیں کرتے تھے حج کروانے اٹھے ہیں، وہ تو کربلا میں اذانیں دیتے تھے، وہ حافظ قرآن تھے، وہ مفتیان تھے، شمر بنو خود حافظ قرآن تھا، اس لیے اٹھے تھے۔ جملے امام کے سنے، انی لا ارى الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، میں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو نند سمجھتا ہوں، آر سمجھتا ہوں، یہ سسٹم دین برباد کر دے گا۔ اسلام کا خاتمہ اور فاتحہ ہے اگر یزید جیسے حاکم ہو جائے تو، یزید صفت حاکم ہو جائے تو۔ لہذا امام چلے ہیں لوگوں کو اس کے خلاف ابارنے کے لیے، سسٹم کے خلاف اٹھنے کے لیے اور ٹکرانے کے لیے۔ لہذا امام دور پڑھ لے محمد و آل محمد پر، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی حکمت اپنائی، کون سا راستہ اپنایا، یہ سمجھنا چاہیے، اور پتہ چلے کہ آج عزاداری کا مقصد ہدف کیا ہے۔ پھر آج کل کی اصطلاح میں، میں نے کل پرسوں شکریہ بھی بیان کیا تھا یہ، کہ شاید آٹھ سفر کو محرم کو، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستوں دو طرح کی جنگ ہوتی ہے دنیا میں عام طور پر. ایک وہ جنگ ہوتی ہے جسے گرم جنگ کہتے ہیں, جو مخصوص علاقے میں لڑی جاتی ہے, مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے, جیسے 65 کی وار پاکستان انڈیا کے درمیان 17 دن مسئلہ, 71 کی جنگ, یا فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, وہ جنگیں مخصوص ایریا میں مخصوص ٹائم کے لیے ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کولڈ وار. کولڈ وار جو ہے طولانی ہوتی ہے, اس کی اپنی ضرورت اور خواص ہے. اس ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. حالی امام نے اس کولڈ وار کا راستہ بنایا اور اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا, ہجرت, شہادت اور پھر 3rd مرحلہ. ہجرت کی اس لیے کہ سوسائٹی اور معاشرے کو کے اندر ایک اضطراب پیدا کیا جائے, ایک بے چینی پیدا کی جائے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف کی جائے. لہذا امام بڑے عام شہر ہے, مدینہ, مکہ, کوفہ, بصرہ, اس طرح کے شہر بڑے عام ہیں. امام مدینہ سے نکلے, پورا مدینہ کا پورا مدینہ جو ہے اس وقت بے چین اور مضطرب ہے کہ جان مدینہ مدینہ سے چلا گیا, نواسہ رسول مدینہ چھوڑ گیا اپنے بچوں سمیت اور اپنے گھر والوں کے سمیت, یزید کی بیعت کا انکار کر گئے. لوگوں کے ذہن مولا حسین کی طرف ہے. آج کا دور نہیں ہے میڈیا کا. اس وقت امام مدینہ سے مکہ گئے معروف راستوں سے گئے, راستے میں جو لوگ ملتے دیکھتے تھے کون جا رہا ہے, کیوں اتنا پہلے جا رہا ہے, حج تو ذوالحج میں ہوتا ہے, یہ اتنا عرصہ پہلے کیوں جا رہے ہیں, یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور مدینہ چھوڑ دیا ہے. سارے راستے میں جو لوگ آتے جاتے مل رہے تھے ان تک پیغام پہنچ رہا تھا اور وہ متوجہ ہو رہے تھے مولا حسین کی طرف. 4 مہینے 5 دن مولا حسین مکہ میں رہے. عمرے کا موسم ہے, حج کا موسم ہے, پوری دنیا سے لوگ جہاں سلام سے مکہ آ رہے ہیں. نواسا رسول وہاں موجود ہے مکہ میں, عام شخصیت نہیں ہے, نواسا رسول ہے, لوگوں کی نگاہوں میں محترم ہے. جب لوگوں کو پتا چلتا ہے نواسا رسول وہاں پر ہیں, لوگ ان سے ملتے ہیں, امام ان کو اپنا مقصد بتلاتے ہیں اور یزیدیت کے خطرے سے آگاہ کرتے ہیں, خط و کتابت کرتے ہیں, جگہ جگہ رابطہ کرتے ہیں. 4 مہینے 5 دن مکہ میں رہتے ہیں اور جب لوگ عرفات کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں امام مکہ سے عراق کی طرف نکلتے ہیں. اب یہ جو حاجی آئے ہوئے ہیں پورے جہان اسلام سے واپس اپنے علاقوں میں جائیں گے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حج کی کوئی خاص خبر بتاؤ, یہ کیا کہیں گے, نواسا رسول 4 مہینے 5 دن مکہ میں رہے لیکن جب حج کے ایام آئے مکہ سے عراق چلے گئے, حج نہیں کیا, یزید کی بیعت کا انکار کیا ہوا ہے اور میں مکہ سے چلے گئے. پورے جہان اسلام میں خبر پہنچے گی اس طرح سے اور ایک اضطراب پیدا ہوگا, بے چینی پیدا ہوگی کہ کیا بنا نواسا رسول کا اور یزید کا. چلتے چلتے یہ شہر مضطرب ہے, بے چین ہے, مختلف علاقوں کے اندر یزید کی گرپ بہت مضبوط ہے, یزید کے باپ کا تسلط بہت زیادہ ہو گیا تھا حکومت کے حوالے سے, صحابہ رسول کو قتل کیا, حجر بن عدی کو قتل کیا, عمر بن حمد کو قتل کیا, بڑے بڑے جید صحابہ کو قتل کیا, اس نے کوئی بولتا نہیں تھا اس کے آگے. ان کی بنو امیہ کی گرپ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی, لہذا 2 محرم کو کربلا پہنچے. پہلا مرحلہ ہجرت کا تھا, دوسرا مرحلہ تھا اپنا انتخاب شہادت کے ذریعے, ایسی شہادت جب اس کا پیغام, اس شہادت کا تذکرہ دنیا تک پہنچے گا لوگوں کے عواطف, لوگوں کے دل, ذہن, دماغ, عقل, ہر چیز کو یہ شہادت تسکین کر لے گی. اس طرح کی شہادت آپ اٹھا کے دیکھیں. آج کی رات میرے ذہن میں استاد تقی جعفری قدس سرہ کے جملے آ رہے ہیں, بہت خوبصورت رات تھی شب عاشور. ایک حوالے سے کہ دنیا نے کبھی ایک خیمے میں اس طرح کے 72 کو نہیں دیکھا تھا جو اپنے امام کے ساتھ ہو. وہ کہتے ہیں, ان کا جملہ ذہن میں آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں اے آسمان کے ستاروں,
تم لاکھوں سال سے صدیوں سے نکلتے ہو, تم اس رات بھی نکلے تھے نا, تم نے دیکھا تھا نا میرے حسین کو, شمس امامت کو دیکھا تھا نا, کس طرح اپنے کمر کے ساتھ اپنے 71 تاروں اور ستاروں کے جرمٹ میں میرا حسین بیٹھا ہوا تھا. مجھے بتاؤ نا میرا حسین کیسا لگ رہا تھا اس وقت, کتنا خوبصورت منظر تھا. یقیناً ملائکہ جھک جھک کے دیکھتے ہوں گے, آسمان اور ستارے جھک جھک کے دیکھتے ہوں گے ان کے اطمینان سے بھرے ہوئے چہروں کو. ان نڈر غیرت مند بہادر شجاع باوقار باوفا بہمیت ایثار کرنے والے قربانی دینے والے امام کے جانساروں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہوں گے. ملائکہ نے بھی حیرت کی انگلی اپنے دانتوں میں رکھی ہوگی, لبوں میں رکھی ہوگی. امام نے دو محرم کو پہنچنے کے بعد 10 محرم عصر عاشور تک دوسرے محلے کو طے کیا. امام محاصرے میں ہے, ان کی پوری کوشش ہے یزیدیوں کی کہ امام کو تنہا کر کے گرفتار کر لے, سرنڈر کر دے امام, راستے بند کر دیے, پانی بند کر دیا, مذاکرات شروع کر دیے, بات چیت شروع کر دی کہ سرنڈر کر لیں, پانی بند کر دیا کہ ان کے ساتھ بچے ہیں خواتین ہیں پیاسے ہوں گے تو جھک جائیں گے اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں گے. انہوں نے پوری کوشش کی جھک جائیں, لالچ دیا گیا لوگوں کو, امام نامے لے کے آئے تاکہ امام کے ساتھیوں کو امام سے جدا کر دیں, اکیلا کرے میرے حسین کو یا ان کو جھکا دے. امام کے ساتھی, آج رات امام نے چراغ بجا دیا تھا جو انشاءاللہ پڑے گا مجھے صاحب شب عاشور کے, سارے چلے جاؤ, کوئی نہیں گیا تھا. تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے جو اٹھا تھا بالفضل عباس تھا, مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں, سارے شہادت کے عاشق تھے. یہ کتنے خوش قسمت تھے, ہر انسان اپنی زندگی کے سفر میں چلتے چلتے زندگی اور موت کی سرحد پر جا پہنچتا ہے. یہ کتنے خوش قسمت تھے کہ اپنے امام کے ساتھ زندگی اور موت کی سرحد پر پہنچے تھے. شب عاشور گزر گئی, روز عاشور آ گیا, شہادت دیکھیں کس طرح کی شہادت, کتنی قربانی, کتنا ایثار, کتنی مقاومت اور استقامت, کتنا صبر, کس طرح سے چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط تھے میرے حسین کے ساتھی. تمام انسانی فضیلتیں اپنے کمال کے ساتھ ان کے وجود میں متجلی تھی. وہ عشق خدا ہو, وہ عشق امام ہو, وہ ایثار اور فداکاری کا جذبہ ہو, وہ شعور اور بصیرت ہو, تمام فضیلتیں مجسم ان میں نظر آتی تھی, متجلی تھی ان کے اندر, اور سب کو یہ احساس تھا اپنے امام کا, ہمارے امام کو تکلیف نہ پہنچے, امام کو تکلیف نہ پہنچے, امام کو تیر نہ لگے, امام کو کوئی زخم نہ لگے. امام زخمی ہے, یہ خیموں کی طرف جاتے ہیں. امام جب ہم خیموں کی طرف جائیں گے تو امام غیرت مند ہے, امام سرنڈر کر جائے گا, ہم جیت جائیں گے, ہم جیت جائیں گے. لہذا جب یہ چلے خیموں کی طرف, میں نے بہت پہلے جملہ کسی کتاب میں پڑھا تھا, میں نے آج تمہوں میں یا کسی اور کتاب میں بعد میں پڑھا ہے, وَلَمَّا رَعَى الْحُسَيْنِ أَنَّ الْقَوْمَ تَوَجَّ إِلَى نَحْبِ الْخِيَامِ. امام دیکھا یہ ظالم خیموں کی طرف جا رہے ہیں. قَامَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ, اٹھے کھڑے ہوئے نہیں کھڑے ہو سکے, گر گئے زمین پر اور چیخ کے کہا, یا شیعہ آل ابی سفیان, ابو سفیان کی آل کے شیعہ, ان کے پیروکاروں, یزید کے پیروکاروں, اگر تم دین نہیں رکھتے تمہیں جوان مردی تو ہونی چاہیے, کبھی مرد عہدوں پر حملہ نہیں کرتے, آؤ میرے ساتھ لڑو, مجھ پر وار کرو. اتنی استقامت ہے, کربلا کا ہر شہید اگر ان کو پڑھے, حضرت عابس کو بھی پڑھ رہا تھا, جب حضرت عابس کے مقابلے میں نہیں آ رہے تھے انہوں نے اپنی زرہ اتاری, اپنا خود اتارا, اپنی قمیض اتاری اور ان کے سامنے آ گئے. موت پر پڑھ رہے تھے, موت سے ڈر نہیں رہے تھے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس شہادت کی تشہیر. اس شہادت کو کے ذریعے اضطراب کی چنگاری کو شعلے میں بدلنا. یزید یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ کربلا میں روز عاشور اسی خاص جگہ پر خاص ٹائم پر ختم ہو جائے. امام کا منصوبہ کیا ہے؟ یہ جنگ کربلا کے بعد پوری دنیا میں پھیل جائے اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک لڑی جائے. تیسرے مرحلے کے لیے کون ہے؟ میری شہزادیاں ہیں, یہ بیویاں ہیں. یہ تیسرا مرحلہ عزاداری کا مرحلہ ہے, لوگوں کو تک اس پیغام کو پہنچانے کا مرحلہ ہے جو ان شہزادیوں کے پاس ہے, ان یتیم بچوں کے پاس ہے اور امام کے پاس ہے. یہ اتنے مضبوط ارادوں کے مالک تھے, انہوں نے ان کو بھی مارا, خیموں کو لوٹا, آگ لگائی, ان کے سروں سے چادروں کو اتارا, ان کے ہاتھوں میں رسیوں کو باندھا. میں ایک شاعر کا کلام پڑھ رہا تھا, اس وہ جملہ کہتا ہے بی بی کی قلبی کیفیت کو کہ حسین میں 4 سال سے کربلا کو سنتی تھی, پیاس کا نام سنتی تھی, یہ سنتی تھی کٹا ہوا سر ہوگا یہ بھی سنتی تھی. حسین میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ میرے ہاتھوں میں نہ محرم رسیاں بندھیں گے, یہ نہیں سنتی تھی میں. کتنا مشکل ہے کہ نہ محرم خیموں میں آ جائیں, سروں سے نیزوں سے چادروں کو اتارے اور چھینے, بچوں کو مارے پیٹے, خیموں کو آگ لگا دیں, توڑنا چاہتے ہیں مولا حسین کے پسماندگان کو, شہیدوں کے وارثوں کی طاقت کو توڑنا, ہمت کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ ٹوٹ جائے اور ہار جائے اور جنگ یہی ختم ہو جائے. یہ تیسرا مرحلہ ہے امام کی اسٹریٹجی کے اندر. یزیدیت کا مقابلہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور لوگوں کو ان ظالموں کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے, اس یزیدی سسٹم کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے. لہذا تیسرا مرحلہ, لہذا یزید کے سپاہیوں نے یزید سے کہا کہ یزید ہم نے سارے راستے میں جو ظلم کر سکتے تھے ان پر کیا, انہیں بھوکا رکھا, پیاسا رکھا, انہیں مارا, انہیں پیٹا, ان پر تشدد کیا, ان کی بے حرمتی کی, انہیں دشنام دیے کہ ٹوٹ جائیں. یزید ان کے بڑے تو کنجا, ان کے بچے بھی ہم سے نہیں ڈرے. اور جب ہم انہیں کہتے تھے کہ پانی پی لو تم پیاسے ہو مر جاؤ گے, کہتے تھے کہ فرنے سے اپن مارا وقت کو تیرا حسین اور شانا, ہم کیسے پانی پیئے, ہمارا آقا مولا حسین پیاسے مارا تم نے. یہ بچے, یہ تیسرا مرحلہ میرے حسین نے منصوبہ بندی کی. آزاداری یہ حقیقت میں یزیدیت کے خلاف امام کی جنگ کے تسلسل کا نام ہے. امر بالمعروف کے لیے, نہی عن المنکر کے لیے, لوگوں کو امامت اور ولایت کی طرف لانے کے لیے, اور زمانے کے یزیدی فرعونی نمرودی شدادی قارونی نظاموں کو للکارنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس لیے ہے ہمارا مدرسہ اس لیے ہونا چاہیے, ہماری مسجد اس لیے ہونی چاہیے, ہماری امام بارگاہ اس لیے ہونی چاہیے, ہمارا سب کچھ اس لیے ہونا چاہیے. یہ ہے سیکولر مسجد, سیکولر امام بارگاہ, سیکولر مدرسہ, ان کا امام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بتائیں ایک سوال ہے, اگر انسان سیکولر ہو جائے, لبرل ہو جائے, کہہ سکتے ہیں کہ یہ توحید پرست ہے؟ حجر بہت اہم ہے. اگر نظام امامت اور ولایت سے دور ہو گیا تو توحید سے دور ہو گیا, توحید سے دور ہو گیا. آپ مجھے بتلائیں لبرالزم, کمیونزم, سوشلزم, نیشنلزم, جتنے بھی یہ ازم ہیں, یہ امامت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یہ قدیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں ہے. سب تاغوتیت ہے, سب تاغوتیت ہے. یزیدیت ہے یہ نمرودیت ہے, یہ فرعونیت ہے، یہ قارونیت ہے۔ لہذا آزاداری سید الشہدہ، ہم جو تیسرے مرحلے میں ہیں، یہ جنگ کربلا کی سرزمین سے نکل کر بازاروں میں آ گئی، درباروں میں آ گئی، گلی کوچوں میں آ گئی، شہر میں شہر آ گئی، اور آج یہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر یہ جنگ ہے یزیدیت کے خلاف، جس کی ابتدا کربلا سے ہوئی تھی اور آج تک جاری ہے۔ اسی لیے ہماری زداری کو روکنا چاہتے ہیں، اسی لیے مدارس کو روکنا چاہتے ہیں، اسی لیے قدغن لگاتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہمارا مکتب ہے، ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمیں شعور دیتی ہے، ہمیں ہمت دیتی ہے، جرات دیتی ہے، ہمیں خوف کے زندان سے باہر نکالتی ہے اور میدان میں لے آتی ہے۔ لہذا دوستو، یہ مدینہ چھوڑنا، یہ 72 کا خون، یہ ناموس کی قربانی کس لیے تھی؟ امت کے اوپر جو منکر آ گیا تھا، اس منکر کے چہرے سے نقاب اتارنا، اس منکر کو رسوا کرنا اور امت کو بدھا کرنا، اس سسٹم سے نکالنا، اور جو حقیقی خدائی الہی نظام ہے اس کی طرف متوجہ کرنا، اس طرف لے کے آنا۔ دوستو، عزادارہ نے امام حسین علیہ السلام، آپ دیکھیں جہاں جہاں لوگ اس طرف آئے ہیں وہاں طاقتور ہو گئے ہیں، اس طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اگر ہم 5 کروڑ شیعہ واقع مولا ہم غدیر کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں، پاکستان میں کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ جو کسی مظلوم پر ظلم کرے اس کا حق مارے۔ ہم ظلم کے مقابلے میں فرنٹ لائن پر آ جائیں گے، ہم ظالموں کے چہرے سے نقاب اتاریں گے، جنہوں نے تکفیری پالے ان کو رسوا کریں گے، جنہوں نے قاتل پالے ان کے ہاتھ بنوڑیں گے، ان کی آنکھیں پھوڑیں گے۔ جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے بچوں کو مارا دیا، یاد نفرتوں کی آگ جلائی، جنہوں نے گھر گئے ان کو ان کے سرپرستوں سمیت، انہیں جرم کے کٹہرے میں لائیں گے، ان کا تعاقب کریں گے۔ کربلا آزاداری زمانے کے یزیدوں کا تعاقب سکھاتی ہے، ان کے چہرے سے نقاب اتارنا سکھاتی ہے، میدان میں آنا سکھاتی ہے، عزت جینا سکھاتی ہے۔ کہتی ہے کہ تم یہ نعرہ لگاؤ، ہے ہات منا ذلہ، ہم ہر چیز کو قبول کر لیں گے، ذلت قبول نہیں کریں گے۔ گھر بار اجڑ جائے، ہجرت کرنا پڑے، مرنا پڑے، سر کٹانا پڑے، سولی چڑھنا پڑے، چل جائیں گے، ذلت قبول نہیں کریں گے۔ لہذا کربلا یہ ہے۔ شب عاشور آج کی رات، وہ جو 72 امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور باقی جو بیویاں بچے تھے سارے ایسے ہی تھے، وہ یزیدوں سے ٹکرانے آئے تھے، وہ یزیدیت سے ٹکرانے آئے تھے۔ تو ہمیں شب عاشور کیا سبق لینا چاہیے؟ تمام پوری انسانیت وہاں متجلی ہے۔ عاطفہ دیکھیں، عواطف عالی ترین آواتے ہیں، کیونکہ پتھر دل لوگ نہیں ہیں، مجبور نہیں ہے کوئی ایسے کہ ان کے دل نہیں تھے۔ بچہ مر جائے پرواہ نہیں، ساتھی مر جائے پرواہ نہیں، میرا حسین ہر وادی میں امام ہے، امام عاطفے میں بھی امام ہے، نرم دلی میں بھی امام ہے، محبت میں بھی امام ہے۔ جب بھی کوئی گرتا ہے میرے امام کا ساتھی، امام خود جا کے پہنچتے، اس کو اٹھاتے، اس کو اپنے دامن میں لے لیتے، اس کے چہرے سے خون صاف کرتے۔ پیار کرتے، چہرے پر رخساروں پر رخسار رکھتا میرا امام، بہت عاطفہ تھا میرے امام۔ کوئی پتھر دل نہیں تھا میرا ایمان. قیامت تک انسانی عواطف کو جھنجھوڑتا چلا گیا ہے میرا ایمان. گریا کرنا کمزوری کی نشانی نہیں ہے, انسان ہونے کی نشانی ہے, انسان ہونے کی نشانی ہے. بے درد نہیں تھا میرا ایمان. اس نے کہا تھا سارے چلے جاؤ, مجھے اکیلا چھوڑ دو, سب چلے جاؤ. بے درد نہیں تھا. لہذا ہر ایک کو اٹھاتا تھا, سینے سے لگاتا تھا اور آنکھوں سے اشک بہاتا تھا. لیکن چند جگہ ایسی جو میرے امام کے لیے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے میرے حسین کے لیے. ایک قاسم کی شہادت بڑی مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. قاسم کو اٹھایا جب وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا, سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا اور جھک کے کہا, قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا ناگوار ہے کہ تو جیسے پکارے اور اس وقت پہنچے جب تو پامال ہو چکا ہو. دوسرا جو مشکل وقت ہے, جب عباس کے زخمی بدن پر میرا حسین آیا, بڑا مشکل تھا میرے حسین کے لیے. کہتے ہیں دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ کے کہا, الان انکسرت ذالی وقلت حیرتی. میں بہار النواب کی ایک روایت دیکھ رہا تھا, وہ لکھتے ہیں کہ اور بخاری وغیرہ میں بھی شاید ہے یا مجھے یاد نہیں, لیکن بہار میں ہے کہ جب تک بی بی فاطمہ زہرا زندہ رہی نا, لوگوں کی توجہ تھی مولا علی کی طرف. جب بی بی دنیا سے چلی گئی ہے نا, تو میرا مولا علی تنہا رہ گیا تھا. لوگ مولا علی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. عباس کے جانے کے بعد حسین بھی تنہا رہ گیا تھا. عباس نے عباس کے جنازے پر آ کے کہا, الان انکسرت ظاہری, عباس تیری موت نے میری کمر توڑ ڈالی. وقلت حیلتی, میری امید ختم ہو گئی. شمت بھی ادو بھی, عباس اب تو دشمن اتنا قریب آیا ہے کہ مجھے دشنام دے رہا ہے, تیرے بعد دشمن کے حوصلے بڑھ گئے ہیں. تیسری جگہ جو میرے حسین کے لیے بہت مشکل ہے, جب علی اصغر کو گلے میں تیر لگا تو واپس چلے. کہتے متحیر تھا میرا حسین, ایک چند قدم آگے اٹھاتے تھے, رک جاتے تھے, پھر پیچھے آتے تھے اور یہی کہتے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. جو چوتھی جگہ جو میرے حسین کے لیے بڑی مشکل ہے, وہ علی اکبر کی شہادت ہے. جب امام کے سارے ساتھی مارے گئے, انصار شہید ہو گئے, ان کے جنازے میرا حسین اٹھا کے کنج شہداء میں لے آیا. تاریخ کہتی ہے کہ جوانان بنی ہاشم تیار ہونے لگے, ایک دوسرے کے گلے میں بینڈ ڈال کر خدا حافظ کرتے اور یہی کہتے, الوداع الوداع الفراق الفراق. سب سے پہلے جو اجازت لینے آئے, بس مسرت کرتا ہوں, وہ میرے حسین کا 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر تھا, جو شبیہ رسول تھا. میں نے بعض کتب میں دیکھا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جب مولا حسین کا سر رکھا گیا تو اس نے ہاتھ میں چھڑی لی تھی اور کہا, حسین بڑے جلدی بوڑھے ہو گئے ہو. کہتے ہیں کسی نے بلند آواز سے کہا, اکبر کی شہادت نے بوڑھا کر دیا حسین کو. اکبر کی شہادت نے بوڑھا کر دیا حسین کو. کہتے ہیں اجاز امامت سے جب میرا مولا امام سجاد کربلا آئے تھے مولا حسین کے جنازے اور شہداء کو دفن کرنے کے لیے, جب واپس گئے نا تو بیویاں پوچھتی تھی, عباس کو کہاں دفن کیا, حسین کو کہاں دفن کیا, قاسم کو کہاں دفن کیا, علی اصغر کو کہاں دفن کیا. کہا, علی اصغر کو حسین کے سینے پر دفن کیا. علی اکبر کو کہاں دفن کیا. کہا, علی اکبر کو حسین کے پاؤں میں دفن کیا ہے, اپنے بابا کے پاس رکھا ہے. بڑا مؤدب بیٹا تھا میرے حسین کا. اجرکم اللہ, آج کی رات دفتر شہادت مولا حسین کے ہاتھ میں. مولا حسین نے خود شہیدوں کے نام دفتر میں لکھ لیے. جب دل نرم ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ جائے, آنسو آ جائے نا, دعا کریں, اے امام ہمارا نام بھی شہداء کی فہرست میں لکھ لے. مولا ہم بھی ایسے شہید ہو جائیں کہ ہمارے بدن میں سر نہ ہو. ہم جب شہید ہو جائے تو ہمارے بدن کا ایک ایک جوڑ ٹوٹا ہوا ہو. مولا میں مجھ کو شرم آئے گی, ہمارا امام شہید ہو, اس کے بدن میں سر نہ ہو. بدن پامال ہو اور انسان بھی اجرکم اللہ. مولا حسین سے عباس نے اجازت مانگی, ایک مرتبہ کہتے ہیں عباس اجازت, علی اکبر اجازت ہے, ذرا بھی چلتے اسے کام نہیں لیا, کہا جا اپنی ماؤں سے بہنوں سے پھوپھیوں سے مل کے آ جا. اب علماء نے لکھا ہے, مختلف کتب میں بھی لکھا ہے, علی اکبر خیمہ میں آئے ہیں. آپ خود سوچے نا, سب بیویاں جانتی ہے جو گیا ہے وہ واپس نہیں لوٹا, ماں نے کیسے ودا کیا ہوگا, پھوپھی نے کیسے کیا ہوگا, بہنوں نے کیسے کیا ہوگا, امام سجاد نے کیسے کیا ہوگا. میں نے بعض کتب میں دیکھا امام سجاد فرماتے ہیں میں بیمار تھا, میں ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا, کوئی شخص میرے پاؤں کے تلوں پر بوسے دے رہا ہے, میرے پاؤں کو چوم رہا ہے, شاید اس لیے چوم رہا ہے کہ اس پاؤں میں کانٹے چوبیں گے. میرے بیمار بھائی کو گلے میں توپ ڈال کے چلایا جائے گا, یہ پاؤں چل چل کے زخمی ہو جائیں گے, بدن کے بدن سے گوشت ٹکڑوں میں گرتا رہے گا. بیدار ہو کے کہتے ہیں علی اکبر کہاں کی تیاری, کہا کوئی نہیں بچا میرے بابا کا انصار میں سے. بیبیوں نے گھیرا ہوا, کہتے ہیں ایسے گھیرا ہوا ہے جیسے جنازے کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں. کوئی بی بی کہتی ہے اکبر علی علی ارحم غربتنا, علی ہماری غریب الوطنی بنا, غریب الوطنی میں ماں کی جھولی کو برباد, ماں کی جھولی کو خدا کی جھولی نہ بنا, ماں کی جھولی کو خالی نہ کر, پھوپھی گلے لگا کے روتی علی اکبر اس طرح سے نہ جا. بعض علماء کہتے علی اکبر چلتے ہیں کوئی دامن پکڑ لیتا ہے, کہتے ہیں تو کوئی بڑا بندہ ہوتا تو کندھے کو پکڑتا, لگتا ہے کہ چھوٹی سی بہن ہے جو علی اکبر کا دامن پکڑ کے کہتی ہے علی اکبر مجھے غربت میں تنہا چھوڑ کے نہ جا, اپنی سکینہ کو نہ چھوڑ کے جا. علی اکبر نکلے خیمہ سے باہر نکلے, امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے کہا خدا گواہ رہنا, اب وہ جوان پتھر میں جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے رسول کا شریف تھا, ہم جب تیرے رسول کو دیکھنا چاہتے تھے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے, کہتے علی اکبر کو خود تیار کیا, علی اکبر کے سر پر رسول کا امامہ باندھا اور رسول علی اکبر کے سر پر خوذ رکھا, زرہ پہنائی اپنے بابا علی کی, چمڑے کا کمر بند علی اکبر کے کمر میں باندھا, خود تیار کیا, گھوڑے کو پکڑا, خود علی اکبر کو سوار کیا. جب علی اکبر چلنے لگے نا, ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا پیچھے بھی آ رہا ہے, مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, امام تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, رک کے کہتے ہیں بابا آپ نے خود تو مجھے ودا کیا ہے. امام کی زبان علی اکبر کا آج تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا وہ موت کے سرور میں جاتا, علی اکبر جب تک ممکن ہے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا ہے, میں تجھے دیکھ کے دادے کو دیکھتا ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. علی اکبر مکتب میں تشریف لائے, جنگ لڑی, جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ اپنے بابا کی طرف واپس آ گئے, بابا سے کہتے ہیں بابا بابا پیاس مارے جا رہی ہے, بابا اگر ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا پانی مل جائے, لے اتکم بابہ تاکہ میں طاقتور ہو جاؤں, پھر بابا اپنے جد کی شجاعت کے جوہر دکھاؤں. میرے مولا حسین نے کہا اکبر ایسا کر اپنی زبان میرے منہ میں دے دے, کہاں ہے پانی حسین کے پاس. علی اکبر نے مولا حسین کے منہ میں زبان رکھی, ایک مرتبہ تیری سے زبان نکلا کے کہتے بابا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. ایک مرتبہ علی اکبر پھر مکتب کی طرف تشریف لے جاتے, جنگ لڑتے ہیں, ایک ظالم چھپ کے گوشت کا وار کرتا ہے علی اکبر کے سر کے مبارک پہ لگتا ہے, سر زخمی ہو جاتا ہے, علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے, گھوڑے کے گلے میں پائے ڈال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرے گھوڑے مجھے ان ظالموں سے دور لے چل, کہتے ہیں علی اکبر کے سر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں آ جاتا ہے اور گھوڑا اس طرف رخ کر لیتا ہے جس طرف کوفی اور شامی ہے. اپنے بابا کو آواز دے کے کہتے بابا تیرا اکبر گھوڑے سے گر گیا, بابا میری مدد کو آئیے. کہتے علی اکبر کو تلواروں کے زار چل رہے ہیں, علی اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر دیا. علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے, زمین پہ گر گئے. ادھر حسین چلے, اہل مکہ نے لکھا یہ کہتے تھے, یا علی یا علی یا علی میرے علی اکبر کہاں ہو؟ کہتے ایک مرتبہ نے علی اکبر کا لاشا نظر آیا, حسین گھوڑے سے اترے نہیں, اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. بادل کے زانوں میں زانوں میں لاشیں پسر رسید, علی اکبر کے لاشے میں آئے. خدا نہ کرے کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا زخمی بدن اس طرح سے دیکھے جیسے میرے حسین نے دیکھا. کریم آ کے علی اکبر کو اٹھایا, علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. کبھی لبوں سے خون صاف کرتے ہیں, کبھی دانتوں سے خون صاف کرتے ہیں. کہتے علی اکبر میرا بابا آیا ہے, قرار مل ملا. علی اکبر کا سر سینے سے لگایا, قرار نہیں ملا. علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا, قرار نہیں ملا. اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پہ رکھ کے کہتے ہیں, اے دنیا باد کا جفا, علی اکبر دنیا میں باد نہیں بھگا دوں نہیں. اے جواب بیٹی کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا. کہا بنی آشم کے بچوں جواب آؤ, حسین کی مدد کرو. جب لاشوں لایا گیا, گنج شورا میں رکھا گیا, بیویوں کی آواز آئی, واہ اکبر واہ محمد اللہ.